السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت یہ بھائی کی کیا اطلاع ہے امریکہ سے؟ اس لیے کہ انہوں نے جو سلانے والی دوائیں جو کم کی ہیں, آنکھ میں پہلے بھی کھول سکتا تھا اگر وہ دبا کے نہ رکھتے تو. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ اس نے خود ماشاء اللہ کافی اچھی پروگریس ہوئی ہے. تلاوت تو سورت تک آخر تک ہو چکی ہے نا, اور یہ پڑھنا ہے ہم نے آیت 192 سے. ایک آیت کی تلاوت کر کے تو وہاں تک جہاں ہو چکی ہے وہاں تک ترجمہ کر کے پھر آگے تلاوت کریں گے. کرنا پڑے گا, اسی میں جواب آ گیا ہے. بڑی مصیبت ہے. اب برف آنے کی دعا کیوں نہیں کر لیتے اگلے سجدے سے پہلے اٹھائے جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا یستت, یہاں سے نہیں, اس سے پہلی آیت. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ. أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ, کیا وہ شرک ٹھہراتے ہیں ان کا, یعنی ان کو شریک بناتے ہیں اللہ کا, ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون, جو چیز ما میں جو ضمیر ہے وہ من کی نہیں ہے بلکہ ما کی ضمیر ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حیثیت نہیں, کوئی چیز ہی نہیں. اگر من, اشارہ من کی طرف ہے, آگے واضح ہو گیا ہے بات ہو گئی ہے, لیکن ما کہا گیا ہے کہ کوئی حیثیت ہی نہیں, کوئی لا شائع ہیں وہ چیزیں. وہ کیا چیز ہیں جس کو شریک ٹھہراتے ہیں, جو نہ پیدا کر سکتا ہے کسی چیز کو یا پیدا کر سکتے ہیں. وہم یخلقون, جبکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. یہاں یہ ایک امکان بھی اٹھتا ہے, اگر زیادہ وسعت دینی ہو اس ترجمے کو, کہ ہم کی ضمیر ان کی طرف پھیر دی جائے جو شریک ٹھہرا رہے ہیں. پیدا تو ان کو خدا نے کیا ہے, وہ خود مخلوق ہیں, اور پیدا عبادت اس کی کر رہے ہیں جو خالق ہے ہی نہیں. تو اس سے, اس ضمنی معنی سے ایک اور بات اس میں پیدا ہو جاتی ہے بڑی پرلطف, کہ پیدا کوئی اور کرے اور عبادت کسی اور کی کرو. لیکن یہاں اس موقع پر جو اصل معنی ہے وہ وہی ہے کہ ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو خود تو مخلوق ہیں اور ان کو پیدا کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے. یہاں سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ مخلوق ہے, لیکن ہم کی ضمیر ان کی طرف نہیں جا سکتی. ان معنوں میں اگر زندہ لیں ان کو, کیونکہ آگے اس کے بعد ایسا مضمون چل رہا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ لوگ ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں, یعنی زندہ رہے ہیں, انسان ہیں. اس پہلو سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہم یخلقون میں ایسے لوگ مراد ہیں جو واقعتاً موجود ہیں. یہاں وہ معبود باطلہ مراد نہیں ہے جو خود بتوں کی صورت میں گھڑ لیے گئے ہوں یا فرضی خدا تصور میں بنا لیے گئے ہوں. یا ایسے معبودان باطلہ مراد ہیں جو انسان تھے اور مر گئے اور ان کو آہستہ آہستہ مرتبہ بڑھا بڑھا کر خدا بنا دیا گیا. اس پہلو سے وہم یخلقون کی ضمیر معین ایسے لوگوں کی طرف ہے جن کو خدا بنا لیا گیا. ولا یستطیعون لہم نصرًا, وہ ان کی مدد کی کوئی بھی طاقت نہیں رکھتے. ولا انفسہم ینصرون, اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کی طاقت رکھتے ہیں. وَإِن تَدُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ, لیکن اگر تم ان لوگوں کو جو ایسا کام کر رہے ہیں ہدایت کی طرف بلاؤ گے وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے. سواءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ, سواءٌ برابر ہے علیکم تم پر, خواہ تم ان کو بلاؤ أدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ یا صامتون تم خاموش رہو. ایک ہی بات ہے, ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. اب یہاں بات کھل گئی ہے کہ شروع ہی سے اس آیت میں منطوق ایسے انسان ہیں جن کو بعد میں خدا بنایا گیا ہے اور ایسے انسان ہیں جو مر چکے ہیں. یہ دونوں باتیں اس آیت کے اندر شامل ہیں, اس کے مضمون میں داخل ہیں. جون جو آپ آگے بڑھیں یہ مضمون اور کھلتا چلا جاتا ہے. عباد امثالکم, تمہاری طرح کے بندے ہیں. فدعوہم, بس بلاؤ ان کو پکارو. فلیستجیبوا لکم, تو پھر وہ تمہیں جواب تو دیں, پھر جواب دے کے دکھائیں. فلیستجیبوا کا مطلب ہے بلاتے چلے جاؤ اور وہ تمہیں جواب تو دے کے دکھائیں. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. اس کا مطلب ہے کہ وہ زندہ معبود جہاں زیر نظر نہیں ہیں, وہ انسان ہیں جو مر گئے اور مرنے کے بعد معبود بنا لیے گئے. الہم ارجلوں یمشون بہا, کیا ان کے پاؤں ہیں جن کے ذریعے وہ چلتے ہیں؟ اب زندہ ہوتے تو پاؤں بھی تھے اور ان کے ذریعے چلتے بھی تھے, مگر مردہ کی لاش میں اگر پاؤں پڑے بھی ہوں تو بیکار ہیں, ان کے ذریعے چل نہیں سکتے. تو یہ ترجمہ ہوگا ایسے پاؤں ہیں جن کے ذریعے وہ چلتے ہیں. ام لہم ایدن یبتشون بہا, کیا ان کے پاس ایسے ہاتھ ہیں جن کے ذریعے وہ پکڑ سکتے ہیں؟ ام لہم آیون یبصرون بہا, کیا ان کے لیے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا, کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سن سکتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون, تو کہہ دے کہ اپنے شرکا کو بلاؤ پھر میرے خلاف تدبیریں کرو. فلا تنظرون, اور مجھے کوئی مہلت نہ دو. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب, یقیناً میرا ولی اللہ ہے. الذی نزل الکتاب, جس نے الکتاب یعنی قرآن کریم اتارا ہے. وہو یتولی الصالحین, اور وہ نیک لوگوں کا ولی ہوا کرتا ہے. ولی کا ایک ترجمہ ہے دوست, ایک ترجمہ ہے سرپرست, ایک ترجمہ ہے جو دونوں کے درمیان یعنی والی. اس لیے ہمارے ہاں محاورہ ہے اللہ والی, کہ اللہ ہی ہے جس پر, اور وکیل کے معنی بھی اس میں پائے جاتے ہیں, اس کی طرفداری کرنے والا. تو سرپرست, طرفدار, دوست, ایسا جس پر توکل کیا جاتا ہے, ایسا دوست اگر ہے تو اللہ ہی ہے. اور اللہ بھی نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے, ان سے نیک لوگ جو خدا سے تعلق باندھتے ہیں اس طرح کا, اللہ بھی ان سے ویسا ہی تعلق باندھتا ہے. والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون, اور وہ لوگ جن کو تم من دونہ اس کے سوا پکارتے ہو, والذین وہ لوگ تدعون جن کو تم پکارتے ہو من دونہ اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا, لا یستطیعون، ان کو استطاعت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں رکھتے، نصرکم تمہاری مدد کی، ولا انفسهم ینصرون، اور وہ تو خود اپنی مدد کی بھی طاقت نہیں رکھتے، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اس کے باوجود اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ گے، لا یسمعوا، وہ سنیں گے نہیں، یہ ساری باتیں کھل گئی ہیں، اس کے باوجود وہ کیوں نہیں سنیں گے نہیں، اور یہاں نقشہ انہی معبودوں جیسا کھینچ دیا ہے جن کا پہلے کھینچا گیا تھا مردوں کے طور پر، وہ اس لیے نہیں سنتے، اذان ہیں تو صحیح مگر ایسے کان نہیں ہیں جن سے وہ سن سکیں، آنکھوں کے ڈھیلے شاید موجود بھی ہوں مگر ایسے نہیں ہیں کہ ان سے دیکھ سکیں، تو جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے ان کے پیر ویسے ہی خود ہیں، ان کی طرح ان کی بھی آنکھیں ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے، ان کے بھی کان ہیں مگر سن نہیں سکتے، تو اگر تو حالانکہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے اس بات کو کہ تو ان کو ہدایت کی طرف بلائے تو نہیں آئیں گے، یہاں تکرار نہیں ہے بلکہ ایک معنوں میں اضافہ کیا گیا ہے، لا یسمعوا، وہ نہیں سنیں گے، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور تو انہیں اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھے گا اور وہ دیکھ نہیں رہے ہوں گے، یعنی دیکھ بھی رہے ہیں اور نہیں بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی نظروں میں وہ فراست نہیں ہے کہ جو دیکھیں اس کو سمجھ سکیں، اس لیے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے تو ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم لا ینظرون لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں، یہاں نظر اور بصر کا جو فرق دکھایا گیا یہ بھی بہت دلکش ہے، نظر میں اگرچہ غور کے معنی بھی پایا جاتا ہے مگر ظاہری نظر جو ہے وہ اس میں پہلا معنی ہے، سطحی نظر، ینظرون، قرآن کریم نے دوسری جگہ بھی کئی مرتبہ اس کو اسی معنوں میں استعمال کیا ہے کہ ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہیں اس نظر سے دیکھ رہے ہیں جیسے موت کی غشی میں مبتلا شخص دیکھتا ہے، جو بصر ہے اور بصارت ہے اس کا فہم روحانی فہم سے تعلق ہے، تو یبصرون کا یہ معنی بھی ہے کہ وہ بصیرت نہیں رکھتے، دیکھتے تو ہیں مگر جو دیکھتے ہیں اس کو سمجھنے کی استطاعت نہیں رکھتے، خذ الافوا وامر بالعرف، تو افو سے کام لے اور عرف کا حکم دے، وعارض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض کر، عام طور پر امر بالمعروف آتا ہے، یہاں امر بالعرف ہے اور ان دونوں میں فرق ہے، معروف اس چیز کو کہتے ہیں جو عرف عام میں عامۃ الناس میں معلوم ہو کہ اچھی بات ہے، جس کا فطرت کے اس فیصلے سے تعلق ہے کہ وہ اچھی چیز ہے، خواہ وہ دنیا میں کہیں بھی ہو، کسی سے حسن سلوک کیا جائے، کسی کا خیال رکھا جائے، کسی سے ہمدردی کی جائے، ان باتوں کے لیے کسی مذہبی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ضرورت پڑتی ہے کیونکہ لوگ نہیں کرتے، مگر جہاں تک علم کا تعلق ہے اس کے لیے کسی مذہبی تعلیم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھی بات ہے، یہ بتانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اچھی باتیں کرو کیوں نہیں کرتے، مگر فیصلہ سب کا یہی ہے کہ اچھی باتیں ہیں، اس کو عرف کہتے ہیں، معروف کہتے ہیں، تو جہاں امر بالمعروف آتا ہے وہاں یہ معنی ہے، معروف میں اطاعت کرنے کا جہاں آتا ہے ذکر وہاں یہ ہے کہ تمہیں اچھا بھلا پتہ ہے نیک باتیں ہیں، ان اچھی باتوں کا اگر کوئی حکم دے تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شریعت میں واضح طور پر اس کا حکم نہیں ہے اس لیے ہم نہیں مانیں گے، جو اچھی باتیں جن پر وہ اچھی باتیں جن پر تمہارا دل گواہ ہے کہ اچھی باتیں ہیں ان کو تمہیں لازمن ماننا ہوگا اگر بیعت کرتے ہو تو یہ معنی ہے عرف کا معنی اس کے برعکس اور ہے، عرف میں مثلا گھوڑے کے بال جو گردن سے لٹکتے ہیں خوبصورت وہ گھوڑے کی زینت ہوتے ہیں اس کو بھی عرف کہا جاتا ہے، مروئے کی خوبصورت کلغی جو سرخ رنگ کی سجی ہوئی اوپر نکلتی ہے اس کو بھی عرف کہتے ہیں، اونچی جگہ کو بھی عرف کہتے ہیں، چنانچہ قرآن کریم میں اصحاب الاعراف جو ملتا ہے وہ مرتبے میں بلند لوگ اونچے مقامات پر فائز. تو بالعرف سے مراد یہاں یہ ہے وہی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ احسن کا جو معنی آیا ہے پہلے کہ جب تمہیں کہا جائے تو احسن کو پکڑو. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب مخاطب کافروں کو مخاطب کرنے کی تعلیم نہیں ہے یہاں, پہلے فرما چکا ہے خذ الافوا پھر وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین, وہ جو سنتے نہیں ہیں ان کو تو سنانے کے لیے نہیں کہا گیا, تو سنائے یا نہ سنائے برابر ہے, یہاں مومنوں کو سنانے کے لیے کہا گیا ہے. وہ تو عام روزمرہ کی معروف باتیں بھی سننے اور سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے, ان کو چھوڑ دے, مومنوں کی طرف متوجہ ہو اور ان کو کہو کہ عام باتیں نہیں, تم چوٹی کی باتیں پکڑو, سب سے اعلیٰ درجے کی جو باتیں کام کرنے والی ہیں, سب سے خوبصورت حصہ تعلیم کا ہے اسے پکڑ لو. وعارض عن الجاہلین, جاہلوں سے اعراض کر, ان کو کرنے دے جو کرتے ہیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچے, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, تو اللہ سے پناہ مانگ. اب یہاں جو ترجمے میں دقت پیش آتی ہے, ہر ترجمہ کرنے والے کو آتی ہوگی, وہ یہ ہے کہ يَنزَغَنَّكَ میں نون ثقیلہ ہے, اور نون ثقیلہ مستقبل اور تاکید کے معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے, جس میں یقیناً پہنچے گا. اور اگر یقیناً پہنچے گا تو اگر کا کیا مطلب ہے ان ينزغنہ کا؟ تو مراد یہ ہے کہ تجھے جب بھی پہنچے گا اور ضرور پہنچے گا. ان شرطیہ لفظ ہے کہ اگر تجھ سے یہ واقعہ پیش آئے اور یہ ہونا ضرور ہے, تو اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ اگر شیطان کی طرف سے وسوسہ پہنچے جو ضرور پہنچے گا, تو اس طرح دو ٹکڑوں میں اگر اس کو بانٹ لیا جائے تو پھر ترجمے کا حق ادا ہو جاتا ہے. اگر شیطان کی طرف سے تجھے کوئی وسوسہ پہنچے اور وہ ضرور یہ وسوسہ پہنچائے گا, تو فاستعذ باللہ, تو اللہ کی پناہ میں آ جائے گا, اللہ سے پناہ مانگا کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا جو حکم ہے یہ اس کا یہی مطلب, فاستعذ باللہ. انہو سمیع علیم, وہ بہت سننے والا اور علیم ہے اور خوب جاننے والا ہے. یہاں ان جھوٹے خداؤں کے مقابل پر جو سننے کی طاقت نہیں رکھتے, جو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے, بصیر کی بجائے علیم کا لفظ استعمال فرمایا ہے, جو بصیر سے زیادہ حاوی ہے اور وسیع تر ہے. ہر وہ چیز جو ہے وہ اس کے علم میں ہے, اس کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, تو وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا, وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو جاتا ہے, یعنی خیال ایک دفعہ کوئی جیسے ہلکا سا جھونکا سا خیال کا آ گیا جو پسند نہیں کرتے, تذکرو, تو وہ تذکرو کا مطلب یاد کرنے کا بھی ہے, لیکن یہاں مطلب ہے وہ پھر غور فکر شروع کر دیتے ہیں. کوئی الجھن پیدا ہوتی ہے مسائل میں, قرآن کریم پڑھتے وقت خیال آتا ہے کہ یہ تو پھر اللہ کے کلام کے مطابق دکھائی نہیں دے رہا ہمیں, ہماری نظر ٹیڑھی صحیح مگر الجھن ضرور ہے, یا اس کا معنی سمجھ نہیں آئی کیا مطلب ہے. تو ایسے موقع پر وہ نظر پھیر کے گزر نہیں جاتے, بلکہ تذکر ہو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور مضمون پر غور کرتے ہیں, اور جب وہ غور کرتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, تو اچانک ان پر مضمون روشن ہو جاتا ہے, وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں. یہاں بصیرت کا معنی جو دوسرا معنی میں بتا رہا تھا, یہ وہ پوری شان سے یہاں دکھائی دے رہا ہے کہ اندھیرے ان کے غائب ہو جاتے ہیں, اچانک ان کو دکھائی دینے لگتا ہے کہ اصل مضمون کیا تھا، کیا بات تھی جو پہلے نظر سے پوشیدہ رہی. تو شیطان کی طرف سے ایک ہے نزغ، وہ ہے وسوسہ، وہ اور چیز ہے، اور ایک ہے طائف من الشیطان، ایک ہلکا سا خیال پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے آ جاتا ہے، انسان تعجب میں مبتلا ہوتا ہے کہ کیا بات تھی. تو اس سے اعراض کا حکم نہیں ہے، اس کو سامنے آنکھوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا چاہیے، اور پھر اس پر غور کرنا چاہیے اللہ کی یاد کے ساتھ. اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس پر اگر آپ تدبر کریں گے تو خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اچانک وہ مضمون تم پر روشن ہو جائے گا اور تم دیکھنے لگ جاؤ گے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُخْسِرُونَ، اور ان کے بھائی بند یعنی شیطانوں کے، يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، ان کو گمراہی میں بڑھاتے چلے جاتے ہیں. مدہ میں نے بڑھانا، اور یہاں مدد کے معنی بھی اس میں آئیں گے مدہ میں کہ نہیں، ایک ہی طرح ایک ہی مادہ ہے نا دونوں کے لیے، مدد کرنا یا بڑھانا، اور مد کے معنوں میں سیاہی بھی ہے مداد. ٹھیک ہے، تو یمدونہم فی الغیہ، وہ گمراہی میں بڑھاتے ہیں، ثم لا یخسرون، پھر کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے. لا یخسرون، کوئی کسر اٹھا نہیں، کوئی پہلو بھی ایسا نہیں چھوڑتے جس سے گمراہی میں وہ بڑھ سکیں اور وہ ان کو نہ بڑھائیں، ہر ذریعہ اختیار کر لیتے ہیں. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور اگر تو ان کے پاس کوئی نشان نہ لائے، قَالُوا لَوْ لَاجْتَبَيْتَهَا، کہتے ہیں کیوں نہ کوئی چن لایا، یعنی ان کے طنز کا ایک طریق ہے تمسخر کا، کہ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے بعض دفعہ وحی میں کچھ انقطاع پیدا ہو جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایسی حالتیں آیا کرتی تھیں کہ کچھ عرصے کے لیے نزول نہیں ہوتا تو آپ بڑی سخت بے چینی محسوس کیا کرتے تھے. تو وہ اس وقت پھر تانے دیتے ہیں، زبان دراز کرتے ہیں کہ کوئی نشان نہیں لایا، کیا بات ہے، چن لا کہیں سے. وہ کہتے ہیں تو اپنی طرف سے تو نے باتیں گھڑ گھڑ کے رکھی ہوئی ہیں اور چن چن کے نکالی جاتا ہے، تو نے نکالنا ہی ہے نا صرف چن کے، تو کیوں نہیں تو کوئی چن کے لے آتا. اس کا کیا جواب ہے؟ قل انما اتبع ما یوحى الی ربی، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو خدا کی طرف سے مجھ پر وحی کیا جاتا ہے، اپنی طرف سے تو بناتا ہی کچھ نہیں. ھذا بصائر من ربکم وھدى و رحمۃ للقوم یؤمنون، یہ تو بصائر ہیں، وہ ایسے نشانات ہیں جن پر اگر تم غور کرو تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں، تمہیں دکھائی دینے لگے. جس طرح پہلے مومنوں کے متعلق آتا ہے، خدا کی یاد سے اور غور سے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ان کو دکھائی دینے لگتا ہے. تو فرما کہہ دے ان سے کہ یہ تو بصائر ہیں، یہ تو ایسے نشانات ہیں جن میں عقلوں کو روشن کر دینے کی صلاحیتیں موجود ہیں. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہدم و رحمت، اور ہدایت ہیں اور رحمت ہیں، لقومی یومنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. ہم قوم کا ترجمہ اردو میں ہر جگہ قوم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ہاں محاورہ نہیں ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. قوم کے چونکہ دوسرے معنی رائج ہو چکے ہیں اردو میں، اس لیے مراد گروہ یا لوگ ہیں. تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنکھیں کھولنے والے، آنکھیں روشن کرنے والے نشانات بھی ہیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ہدم و رحمتن، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، استماع، غور سے کان دھرو اس پر، غور سے سنو، کیونکہ قرآن کریم ایسا کلام نہیں ہے کہ سرسری کانوں سے سرسری طور پر سنو اور تمہیں اس کا مطلب ہی سمجھ آ جائے. بہت گہرا کلام ہے، غور طلب کلام ہے، اور پوری توجہ سے چونکہ اس ادب بھی پایا جاتا ہے توجہ سے سننے میں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ سے پڑھنے والے, توجہ سے سننے والے کے لیے مدد بھی آتی ہے. وہ انصتوا اور خاموش رہا کرو, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کا فہم بطور رحم عطا ہوتا ہے اور رحمانیت سے اس کا تعلق ہے, صرف کسب سے نہیں ہے. تمہارا صرف اتنا کام ہے کہ توجہ, پوری توجہ اس طرف مبذول کر دو, غور کرو, فکر کرو, اور پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا. اب اگرچہ یہ الگ مضمون دکھائی دے رہا ہے, مگر میرے نزدیک اس کا تعلق ہے اس مضمون سے. وان سے تو خاموش ہو, مگر ساتھ اپنے رب کو یاد بھی کیا کرو, کیونکہ اس خاموشی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے بالکل سوچنا ہی کچھ نہیں اور صرف آنکھیں پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے رہو. فرماتا ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ, اپنے رب کو یاد کر, فی نفسِكَ, اپنے دل میں, تَضَرُّعًا, عاجزی کے ساتھ, وَخِيفَةً, اور ڈرتے ہوئے, وَدُونَ الْجَهْرِ, اور بغیر بلند آواز کے. اب تَضَرُّعًا کا معنی ایک ہے گڑ گڑا کر نسبتاً بلند آواز سے, اور ایک معنی ہے عاجزی کے ساتھ. یہاں میں نے عاجزی کا اس لیے چنا ہے کہ انصتوا کے تعلق میں عاجزی کا معنی زیادہ موزوں ہے. یہاں متبادل نہیں رکھے ہوئے, بلکہ ایک ہی مضمون کو مختلف لفظوں میں واضح فرمایا گیا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ تضرعاً وخیفہ لگتا ہے ایک دوسرے کے متبادل ہیں, وہ دون الجہر پھر کس کا متبادل ہے؟ دون الجہر من القول. اس لیے تیسرے لفظ نے بتا دیا کہ ایک ہی مضمون کو کھولا جا رہا ہے مختلف لفظوں میں, مختلف محاوروں میں. ایک دوسرے کے مقابل کے لفظ نہیں ہیں جو رکھے جا رہے ہیں, اونچا بھی, خفیہ بھی, ظاہر کر کے بھی, چھپا کے بھی, یہ سٹائل ہی نہیں ہے اس کا. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا, اپنے رب کو اپنے دل میں, دل میں یاد کر. تَضَرُّعًا, اب دل میں تو گڑ گڑا کے یاد ویسے بھی نہیں کر سکتا آدمی, دل میں عجز کے ساتھ یاد کر, کیونکہ انصتوا سے اس کا تعلق باندھنا ہے ہم نے, وہ بن جاتا ہے بالکل صاف. وَتَضَرُّعًا وَخِيفًا, اور ڈرتے ہوئے, خدا کا خوف رکھتے ہوئے. ودون الجہرے, اور بغیر بلند آواز کے, من القول, زبان کے ساتھ بلند آواز کرتے ہوئے. بالغدو ولا سوالے, صبح کے وقت بھی اور شام کو بھی. ولا تکن من الغافلین, اور غافلوں میں سے نہ ہو. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے تو مقتدیوں میں سے بعض دفعہ کوئی ہلکی ہلکی آواز سے منہ میں بولنے لگ جاتا تھا, تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. آپ نے فرمایا تم میرے جو ہے توجہ اس میں دخل دے دیتے ہو, اس طرح اس میں مخل ہو جاتے ہو. بس وہاں بالکل یہی مضمون تھا ان سے, تو جب قاری یا امام تلاوت کر رہا ہو تو صاحب بابا بابا کر کے بولنا نہیں چاہیے. کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے اور واقعی طبیعت پہ بڑا برا اثر پڑتا ہے. کئی تو اعصاب شکن ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ بابا بابا کرتے رہتے ہیں اور اس کی آواز سے ہوش اڑ جاتے ہیں آدمی کے, اور بعض دفعہ تلاوت بھی بھولنے لگ جاتی ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ ہو چکا ہے, ہمیں نصیحت مل چکی ہے. تو اس وقت تلاوت سنتے وقت بالکل خاموشی سے سننا چاہیے, لیکن دل میں بولنا چاہیے, دل میں دہرانا بھی چاہیے, غور بھی کرنا چاہیے. تو اس سے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ میں بھی جو حکم ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت لازمن ہے ساتھ, تو وہ بغیر بولے ہو سکتی ہے. کئی فقہا اس طرف گئے ہیں اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت میں ہونٹ ہلا کر کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ امام جب تلاوت کر رہا ہو تو اس وقت دل میں ساتھ ساتھ اس کو دہرائیں, جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے. یہ سب کچھ ممکن ہے. دون الجہر من القول ممکن ہے یہ. اور ساتھ اگر منہ کے اندر ہلکی سی زبان ہلتی رہے تو اس پر مذائقہ بھی کوئی نہیں. اور بعض کا یہ خیال ہے کہ جب امام وقفہ کرتا ہے تھوڑا سا, اس وقت جلدی سے وہ لفظ دہرا لیا کرو. تو یہ سب تدبیریں ہیں, مگر اس آیت کی روشنی میں ضرورت نہیں ہے. اگر آواز نہ اٹھے اور جلدی سے دہرا لے آدمی, اس کی وجہ یہ کیوں نہ کرے کہ وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجار, مضمون کے ساتھ تعلق بھی بندے گا, اس کا فائدہ بھی ہوتا چلا جائے گا. پھر ایسا صبح بھی کیا کر اور شام کو بھی. اب اس نے, اس مضمون نے اس آیت کو پہلے مضمون کے ساتھ جوڑ کر پھر الگ مضمون بھی بنا دیا, بہت خوبصورت. اور ضروری تو نہیں کہ صبح اور شام تم پر تلاوت ہو رہی ہو تو تم خاموش ہو. مراد ہے کہ دن رات اپنے رب کو یاد کیا کرو. یہ ایک زائد مضمون اس آیت کا اپنا مضمون ہے جو پچھلے تعلق سے آزاد رہ کر بھی قائم رہتا ہے. بالغدو ولا صالح, صبح بھی اور شام کو بھی, ولا تکم من الغافلین, اور غافلوں میں سے نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب دوسرے کاموں میں مصروف ہوتا ہے, یا تلاوت سے پھر اس مضمون کا تعلق نہیں ہوگا بلکہ عام کاموں سے, عام مشغلوں سے, تو ان مشاغل کے وقت بھی انسان اگر عادت بنا لے تو دل میں ذکر الہی کر سکتا ہے. اور دل میں کئی قسم کی باتیں مضمون بن کر اترتی رہتی ہیں کہ یہ شکر کا مقام ہے, یہ عبرت کا مقام ہے, اور کئی طرح کے مضامین دل میں ساتھ ساتھ گھوم سکتے ہیں. یہ مضمون بھی اسی آیت سے نکلتا ہے, ولا تکن من الغافلین, کوئی لمحہ غفلت کا نہ گزار, غافلوں میں سے نہ ہو. ہمیشہ خدا کا شعور دل میں رکھتے ہوئے زندہ رہو صبح بھی اور شام بھی. یہ بہت اعلیٰ درجہ کی تعلیم ہے جس کو عرف کہا جا سکتا ہے. بس جہاں عرف فرمایا ہے وہاں عرف کی مثال بھی دے دی ہے کہ یہ مراد ہے عرف سے. اور وہ لوگ جو اس تک نہ بھی پہنچ سکیں, ان کے لیے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل ناکارہ اور نکٹھو ہو گئے. مراد ہے یہ تمہاری آخری منزل ہے, اس طرف جد و جہد کرتے رہو تو پھر تمہیں عرف عطا ہو جائے گا. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون. کیونکہ اب تو میں نے پڑھ دی ہے آیت, اب تو کوئی مفل نہیں, اس لیے کر لیں سجدہ. یقیناً وہ لوگ, ان الذین عند ربک لا یستکبرون, اور جو پہلا مضمون ہے اس کا اس ان دوسرے الفاظ میں یوں ذکر فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو دن رات خدا کو دل میں ڈرتے ہوئے بھی بغیر آواز کے اور خفیہ طور پر یاد کرتے ہیں, وہ عند ربک, وہ تیرے رب کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں. اور وہ لوگ جو تیرے رب کے ساتھ رہتے ہیں, لا یستکبرون عن عبادتہ, ناممکن ہے کہ وہ اس کی عبادت سے کوئی تکبر سے کام لیں. ویسبحونہ, اور وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں, ولہ یسجدون, اور ہمیشہ اس کے حضور سجدے کی حالت میں رہتے ہیں. یسجدون سے مراد یہاں کبھی کبھی کا سجدہ نہیں ہے, ان کی ایک دائمی حالت کا ذکر ہے. اور پہلے اسی مضمون کو چونکہ بیان کیا جا چکا ہے, اس لیے یہی ترجمہ بنے گا کہ وہ ایک ہمیشہ ایک دائمی سجدے کی حالت میں رہتے ہیں. تو سجدہ رہتے ہیں کہ بجائے سجدہ کرتے رہتے ہیں, گویا کہ وقتاً فوقتاً. یہ بھی دائمی کی نسبت ساجدون نہیں ہے چونکہ, اس لیے دائمی کرنا ان معنوں میں درست نہیں. ولہو یسجدون, اور اسی کو سجدہ کرتے رہتے ہیں, یعنی جب وہ غور کرتے ہیں تو ایک دفعہ نہیں, بارہا ان کی روحیں سجدہ ریز ہو جاتی ہیں، بارہا ان کے دل جھک جاتے ہیں، کیونکہ ذکر الہی میں ایسے مواقع آتے رہتے ہیں جبکہ خاص دل میں جوش اٹھتا ہے، ایسی صورت میں یہ وہ لوگ ہیں جو سجدے کرتے رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا اب تلاوت یہاں سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال ہے، الانفال مدنیہ۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين وہ تجھ سے اموال غنیمت سے متعلق سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، تو کہہ دے کہ اموال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، یعنی وہ صاحب اختیار ہیں جس طرح چاہیں ان کو خرچ کریں، دوسرا ان میں معنی ہے کہ مذہبی دینی ضروریات کے لیے استعمال ہوں گے اللہ کے ہیں اور رسول کے، اور وہ ضروریات جو رسول کے ساتھ خاص ہیں ان پر بھی استعمال ہوں گے، فَاتَّقُوا اللَّهَ بس اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ اور اپنے اندر اصلاح کی کوشش کرو، یہ جو ہے فتق اللہ واصلح ذات بینکم یہ اس لیے ہے کہ یہ خیال ہی ان خیالوں میں سے ایک ہے جو شیطان کی طرف سے ابتلا کے طور پر آتے رہتے ہیں، جہاں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ وہ خیال جو ہے یہ نزغ سے تعلق رکھنے والا تھا، اصل میں پہلا حصہ ہے جہاں تعوذ کی اور استغفار کی ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ اصلح ذات بینکم کا مطلب ہے تمہارے اندر کوئی کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے تمہیں اس قسم کا بیہودہ خیال آیا ہے، رسول سے پوچھیں تو صحیح کہ اموال کیا ہیں، کس طرح تقسیم ہوں گے، دل میں کچھ حرص کوئی لالچ ہے نا، تو تب یہ سوال اٹھ رہے ہیں، جو خالص بندے ہیں اللہ کے ان کو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، اگر رسول عطا کرتا ہے کچھ تو لے لیتے ہیں، اپنا حق سمجھتے نہیں ہیں، حق نہیں سمجھتے مگر لے لیتے ہیں، اس میں بھی وہ ادب دیکھتے ہیں کہ جو دے اسے قبول کر لیا جائے، وہ جو حریص ہیں ان کو مال نظر آ رہا ہے، آنکھیں ادھر لگی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کس کو کس طرح ملتا ہے، پوچھئے تو صحیح کہ آخر کیا ہوگا ان مالوں کا، تو اس نے بتا دیا کہ ان کو تقویٰ کی ضرورت ہے، ان کو اصلاح نفس کی ضرورت ہے، فتق اللہ و اصلح ذات بینکم و اطیع اللہ و رسولہ ان کنتم مومنین، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو، یہ زیادہ اہم کام ہے بنسبت اس کے کہ انفال کے متعلق تمہیں بتایا جائے، انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ اور جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ تو وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات یا اس کے نشانات انہیں ایمان میں بڑھا دیتے ہیں، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو ہم انہیں دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس کا پہلے مضمون سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے خرچ کے مضمون کو یہاں نمایاں کر کے پیش کیا گیا ہے، کہ وہ لوگ جو خدا کی خاطر خرچ کرتے رہتے ہیں ان میں حرص باقی نہیں رہتی، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مال کہاں سے آئے اور کہاں جائیں گے، ان کو تو یہ ہے کہ جو ان کو ملا ہے وہ آگے دے دیں. تو اس پاکیزہ رجحان کے ساتھ ہر قسم کی حرص ان میں سے مٹ جاتی ہے، اور اولئک ہم المؤمنون حقا، یہ ہیں جو سچے حقیقی مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم، ان کے خدا ان کے رب کے نزدیک درجات ہیں. اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ ایسے تمام مومنوں کے درجے کہیں ہیں جو درجہ بدرجہ ان کو عطا ہوتے رہیں گے، یعنی ایک دائمی ترقی کا سفر ہے، ایک درجے کے بعد دوسرا درجہ عطا ہوگا، دوسرے کے بعد تیسرا ہوگا، تو بے شمار درجات ہیں مراد ہیں. دوسرا، وہ خود درجہ درجہ ہیں، سب مومن ایک مقام پر نہیں ہیں، کوئی عبادت میں، انفاق فی سبیل اللہ میں اور قربانیوں میں بظاہر ویسا ہی دکھائی دے رہا ہے جیسے دوسرے ہیں، لیکن وہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک ان کے الگ الگ درجے ہیں، اور ان کی نیتوں کی کا خلوص، ان کی قربانی کا جذبہ، یہ مال میں ظاہری طور پر دکھائی نہیں دے سکتا، اللہ کی نظر ہے اس پر، کس پیار اور محبت سے انہوں نے پیش کیا ہے، کس پیار اور محبت سے وہ قربانی کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں. تو ہم درجات، لہم درجات، ان کے لیے درجے ہیں عند ربہم، اللہ کے حضور، یعنی خدا کی نظر میں ان کے الگ الگ درجے بھی ہیں، بے شمار درجات بھی ہیں اور الگ الگ مراتب بھی ہیں. وہ مغفرت و رزق کریم، اور بخشش بھی ہے، بہت بخشش، و رزق کریم، اور بہت ہی معزز رزق. یہاں نکرہ میں ان سب باتوں کا ذکر بتا رہا ہے کہ مغفرت بڑی شاندار مغفرت ہے، ایسی مغفرت جو نہ دیکھی نہ سنی. و رزق کریم، اور بہت ہی عزت والا رزق ہے، جس سے صرف ضرورت ہی پوری نہیں ہوتی بلکہ عزت بڑھتی ہے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، جیسا کہ تیرے رب نے تجھے اپنے گھر سے، یعنی تیرے گھر سے لکھا ہوا ہے، مراد اردو میں ہم کہتے ہیں اپنے گھر سے، حق کے ساتھ نکالا تھا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنوں میں سے ایک فریق ایسا بھی تھا جو اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا. اب پہلے جو درجات ہیں الگ الگ، جو میں نے دوسرے معنی بتائے ہیں، وہ یہاں ثابت ہو رہے ہیں. تو نکلا تھا کامل یقین و توکل کے ساتھ، لیکن ہر نکلنے والے کا وہ مرتبہ نہیں تھا. ہر نکلنے والا اسی طرح کامل توکل کے ساتھ اور تیری کامل اطاعت کے ساتھ نہیں نکلا، بلکہ کچھ ایسے بھی تھے جن کے دل میں بوجھ تھے، اطاعت تو کر دی مگر بوجھ کے ساتھ. وہ کیسے ان کے برابر ہو سکتے ہیں جنہوں نے اطاعت کامل خلوص اور جذبے، والہانہ جذبے کے ساتھ کی ہو. یجادلونک بالفی الحق، ان میں ایسے بھی ہیں جو تجھ سے حق کے متعلق بحث کر رہے ہیں، کرتے ہیں یا کرتے تھے. من بعد ما تبینا، بعد اس کے کہ ان پر معاملہ کھول دیا گیا تھا، یعنی جب تک رسول نے اپنا فیصلہ صادر نہیں فرمایا اس وقت تک جو مجادلہ نہیں بلکہ مشورہ ہوگا، اس وقت تک مشورہ دینا ناپسندیدہ بات نہیں، اور جب ایک دفعہ فیصلہ فرما دیا پھر ان باتوں کو طول دینا اور کھینچنا کہ نہیں یوں ہوتا تو بہتر تھا، یوں ہوتا تو بہتر تھا، یہ جائز نہیں ہے. اسی کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے. کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، گویا وہ موت کی طرف ہانکے لیے جا رہے ہیں، ان کو ہانک کر موت کی طرف لے جایا جا رہا ہے. وهم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، یہ وہ نظر ہے، سمجھ کچھ نہیں آ رہی اس نظر کے باوجود. مراد یہ ہے کہ جب چلے تھے تو ان میں کچھ منافقین بھی تھے جن کو خدا نے الگ کر دیا بعد میں، لیکن وہ گروہ ساتھ تھا، تو بظاہر وہ مومنون میں سے تھے لیکن کچھ منافق تھے جن کو خدا نے ننگا کرنا تھا، ایک تو وہ مراد ہو سکتے ہیں، مگر چونکہ من المومنین آ گیا ہے اس لیے اس ترجمہ کرتے وقت دل کھلتا نہیں. یہ اگر یہ ترجمہ کرنا ہو تو پھر یوں بنے گا کہ مومن دکھائی دیتے تھے مگر سب مومن نہیں تھے، ان میں کچھ منافق بھی پوشیدہ تھے جن کو خدا نے ظاہر کرنا تھا. دوسرا ترجمہ ہے کہ مومنوں کا بھی ایک حال نہیں تھا، مومن تو تھے مگر ابھی ایمان کے اعلیٰ مدارج تک نہیں پہنچے تھے، اور ان کو آزمائش میں ڈالنا مقدر تھا، یہ ان کی کیفیت تھی. یجادلون کا فی الحق کے بعد اما تبینہ کا انما یساقون الی الموت وہم ینظرون. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور جب خدا تم سے وعدہ فرما رہا تھا اللہ تعالیٰ، إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ دو لشکروں میں سے یا گروہوں میں سے ایک، أَنَّهَا لَكُمْ کہ یہ تمہارا ہوگا، یعنی تمہیں ان سے برسر پیکار ہونا ہوگا. دو لشکر تھے، دو قافلے تھے، ان میں سے ایک کے متعلق اللہ تعالیٰ ہدایت فرما رہا تھا کہ یہ تمہارا ہوگا، یعنی تم نے اس سے نپٹنا ہے. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم یہ چاہتے تھے کہ وہ جس میں ضرر پہنچانے کی طاقت کم ہو، جو جس میں کانٹا نہ ہو، اس سے ہماری مٹھ بھیڑ ہو جائے، ایسے لشکر سے جو کانٹوں کے بغیر ہو. تکون لکم وہ تمہارے حصے میں آئے. وہ یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ، اور اللہ کا یہ منشا تھا یا اللہ کا یہ منشا ہوتا ہے کہ وہ حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت کر دے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، یہاں کلمات سے مراد اس کے فیصلے ہیں، جو قضاء و قدر جاری فرماتا ہے وہ پہلے کلمات ہی ہوتے ہیں، مگر بعد کے حالات بتا دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے قطعی فیصلے سے یوں ہی ہونا تھا. مقصد یہ تھا اس کا کہ یقطع دابر الکافرین، تاکہ کافروں کی جڑیں کاٹی جائیں. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ اللہ حق کو خوب ثابت فرما دے. وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کا جھوٹ دکھا دے، باطل کو جھوٹا بنا کر دکھا دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ مجرم پسند کریں یا نہ کریں. اس تستغیثون ربکم، اچھا یہاں جو پہلا مضمون ہے اس کے ساتھ اس واقعہ کا بڑا گہرا تعلق ہے، یہ انفال کا پوچھتے ہیں، اس لیے اس گروہ میں اس لشکر میں دلچسپی ہے جہاں سے انفال ملنے ہیں. سوال ہی وہیں سے شروع ہوا تھا، جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور دماغ پہ انفال چڑھے ہوئے ہیں کہ مال غنیمت جو ہاتھ آئیں گے، تو پہلے ہی پوچھ لیا چلنے سے بھی پہلے. اور چونکہ نیت یہ تھی اس لیے بجائے اس کے کہ اس لشکر سے لڑتے جو مسلح تھا، بڑے بڑے جوان اس میں تھے اور مردوں کا ہی کام تھا ان سے نپٹنا، وہ جو قافلہ تھا تاجر تجارت کا اس کی طرف ان کی توجہ تھی، وہ پوری طرح مسلح بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ حملہ کرو اور خوب مال وشال لوٹ کے واپس آ جاؤ. تو آغاز ہی سے ان کی شناخت بیان فرما دی گئی ہے، کون لوگ تھے، کیا ان کی نیتیں تھیں، کیا رجحانات تھے، کس موقع پر آ کے ان پہ کیا مصیبت پڑی. نکلے تھے مال لوٹنے اور آگے سے بلا سامنے آ گئی، کچھ نہیں کر سکتے تھے، اب چل پڑے تھے اور دیکھ رہے تھے موت کو سامنے، اور بڑے بے قرار تھے کہ یہ ہوا کیا ہم سے. تو کہتے ہیں موسیٰ نٹھے موت نو تے اگے موت کھڑی، وہ ہے حضرت موسیٰ مراد نہیں ہو سکتے، وہ تو موت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا کرتے تھے. کوئی ہوگا کوئی پنجاب کا بے وقوف موسیٰ موت سے بھاگا تو آگے دیکھا تو موت سامنے کھڑی ہے. یہ ان کا حال بتایا قرآن کریم نے. چلے تھے مال لوٹنے, الٹا بلا گلے پڑ گئی اور نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن مصیبت میں مبتلا ہو گئے. یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ دراصل اموال غنیمت تو پیش نظر تھے ہی نہیں, یہ تھا کہ کفار کی جو چوٹی کی مخالفت ہے اس کی جڑیں کاٹ دی جائیں, ان کے سردار, ان کے بڑے بڑے لڑنے والے, اور ایک دفعہ قضیہ نپٹ جائے, ان کی ایسی کمر ٹوٹے کہ پھر دوبارہ اسلام کے لیے حقیقی خطرہ نہ بن سکیں. اس نیت سے خدا تعالیٰ نے وہ لڑائی کروائی تھی, لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ, حق کو ثابت کر دے اور باطل کو کا جھوٹا ہونا دکھا دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, خواہ مجرم پسند کریں یا ناپسند کریں. اِسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ, یہاں جب خطرہ سامنے آ گیا ہے تو اس وقت کی بے قرار دعاؤں کا ذکر ہے, جب تم خدا سے استغاثہ کر رہے تھے, اس کے حضور گریہ وزاری کرتے ہوئے التجائیں کر رہے تھے. فاستجاب لکم, اس وقت خدا نے تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لیا. انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین, میں تمہیں 1000 فرشتوں کے ذریعے جو گروہ در گروہ تہ بتہ تمہارے لیے مدد کو آئیں گے, وعدہ کرتا ہوں مدد دوں گا ان کے ذریعے. انی ممدکم بالف من الملائکۃ, ایسے فرشتوں کے ذریعے مدد کروں گا جو گروہ در گروہ, قطار در قطار, دائرہ بہ دائرہ تمہاری مدد کے لیے اترائیں گے. وما جعلہ اللہ الا بشریٰ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سچ مچ تم یہ سمجھو کہ ظاہری طور پر فرشتوں نے تلواریں پکڑی ہوئی تھیں, وہ آ کے مار کوٹ رہے تھے. اللہ فرما رہا ہے یہ بات جو ہے, یہ بیان محض خوشخبری کے طور پر تمہارے دلوں کو تقویت دینے کے لیے کہا جا رہا ہے. وہ من نسو اللہ ملند اللہ, فرشتے آئیں یا نہ آئیں, یہ امر یقینی ہے کہ نصر اللہ ہی کی طرف سے آیا کرتی ہے. اس لیے ظاہر پرستی سے کام نہ لو, خدا نے فرشتے بھیجے ہیں, ان کی نوعیت کیا ہے اس کی تمہیں سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں. یہ یقین رکھو کہ ہر مدد خدا ہی کی طرف سے آتی ہے. ان اللہ عزیز حکیم, اور وہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے, عزیز ہے اپنی ذات میں, علم بھی رکھتا ہے اور غلبہ اور طاقت بھی رکھتا ہے, اور حکیم ہے, حکمت کی باتیں, یعنی سب حکمتیں اسی سے پھوٹتی, سب حکمتوں کا وہی مالک ہے. اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ, اچھا یہ تو تلاوت ہونے والی تھی نا, وقت بھی ختم ہو گیا میرے خیال میں, ہاں نہیں اس اگلے رکوع کی تو نہیں ہوئی, ہو گئی ہے, ایک ہی پڑھا ہم نے اب تک تلاوت کے بعد, ایک ہی پڑھا تھا. کیوں جی وہ بتا رہے تھے کچھ مٹھی چھٹی دکھا رہے تھے, کیا کہتے ہیں وہ بھائی, مٹھی نہیں اٹھی. اچھا یہ جاری منٹ ہے, اب ایک منٹ کے اندر کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں, باقی تو نہیں ہو سکتا. ہاں ایک میں نے معنی بتانے تھے, نطق جبل کا معنی وہ میں بتا دیتا ہوں, ڈکشنری سے دیکھ کر وہی بات نکلی ہے, جنبش دینا, زلزلہ پیدا کرنا. تو جب ہم نے تم پر طور کو اس طرح بلند کیا کہ اس وقت زلزلہ آیا ہے, تم اس کے نیچے سے گزر رہے تھے اور وہ تم پر بڑی شان کے ساتھ جو اونچا ہوا تھا, اس وقت اگر زلزلہ نہ آتا تو کوئی خوف بھی نہ پیدا ہوتا, پہاڑوں کے نیچے سے لوگ گزر ہی کرتے ہیں. لیکن وہاں جب خدا نے جنبش دی ہے تمہارے اوپر رکھتے ہوئے, اس کو ہلایا ہے کہ اب آ پڑے گا, یہ خطرہ پیدا ہوا ہے, تو اس وقت خدا کا جو عہد تھا وہ لیا گیا ہے ان سے خاص طور پر, تاکہ یاد رہے کہ اگر تم عہد سے پھرو گے تو خدا کی طاقت ہے کہ جس وقت چاہے پہاڑوں کے نیچے تمہیں کچل کے رکھ دے. اور بعد میں ان سے اس قسم کی باتیں ہوتی بھی رہی ہیں, عہد سیکھنیوں کے نتیجے میں خدا کے غضب کے پہاڑ ان پر ٹوٹتے بھی رہے ہیں. تو بہت ہی خوبصورت مثال تھی, اور نطقہ کا مطلب ہے جنبش دینا پتھر کے متعلق, خاص طور پر اسے ہلانا, صف صاف کرنا, اور ایک معنی اکھیڑ لینا بھی ہے, تو ایسی جنبش جس سے اکھیڑنے کا خطرہ پیدا ہو جائے یا اکھڑنے کا خطرہ پیدا ہو جائے. اور بعضوں نے بلند کرنا اور پھیلا دینا سر کے اوپر یہ معنی بھی کیا ہے، لیکن غالباً یہ قرآن کریم کے موقع محل کی نسبت سے ترجمہ کر لیا گیا ہے. لغوی ترجمہ وہی ہے کہ ہلا دینا، زلزلہ پیدا کر دینا، اور اتنا ہلا دینا کہ وہ اکھڑ جائے.
جو بنی اسرائیل سے مثال کیا گیا وہی پہ زلزلہ وغیرہ کا ذکر ملتا ہے، کسی اور نبی اس سے جو مثال وہاں پہ بھی کہیں ہے؟
میرے علم میں تو نہیں.
خاص حکمت،
حکمت تو آپ دیکھ رہے ہیں، ان پر بار بار زلزلے آتے ہیں. جتنے غافل قوم ہو جائے اتنا ہی اس کو ہلانے کی ضرورت آتی ہے، اور زلزلہ ضروری نہیں ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی بات قاریہ کے ذریعے سمجھائی گئی ہے، لیکن آپ کے زمانے میں نہیں ہوا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ حالت نہیں تھی کہ قاریہ کی ضرورت پیش آتی. آئندہ کے لیے جو قاریہ کا مضمون بتایا گیا وہ تو ایسا ہے کہ ساری زمین کو ہلا دے اور پہاڑوں کو جنبش دی جائے گی اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے. تو وہ اتنا عظیم الشان مضمون ہے زلزلوں کا بیداری کی خاطر کہ اتنا پہلے کسی نبی کے حوالے سے نہیں ملتا. مگر نبی کی موجودگی میں اس کی امت کے ساتھ پہاڑوں کے زلزلے کا یا ان کی جنبش کا اور کسی جگہ مدد نہیں مل رہا. حضرت موسیٰ کی موجودگی میں یہ لوگ بار بار اتنی اہر چکنی کرتے تھے کہ ان کا علاج یہی تھا، ورنہ ان کو ہوش ہی نہ آتی. ٹھیک ہے، چلو جی، باقی انشاءاللہ کل.